والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالت يا درود السلام پیج نمبر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے اکثر اسلامی بھائیوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی ممبرشپ حاصل کر لی ہے الحمدللہ اور کئی اسلامی بھائیوں نے دوسرے اپنے عزیز و اقارب کو بھی ممبر بنایا ہے الحمدللہ اور الحمدللہ بابا میں نے نیت کی تھی کہ میں 26 اسلامی بھائیوں کو جاری کرواؤں گا تو 26 سے زائد ہو چکے ہیں آگے سفر جاری ہے الحمدللہ
یہ سعادت المدینۃ العلمیہ کے پاس ہی ہے نا اس کو سارا نظام یہی بنا رہے ماشاءاللہ مجلس میں کون کون ہے یعنی ماہنامہ کا بھی یہ کام ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی کام کرتے ہوں گے اور بھی کام تو ذرا ان کے ذمہ رہتے ہیں سارا سال سارا ماہ اس پر کام کرتے رہتے ہیں اچھا اتنا کام ہوتا ہے یعنی اتنا سا ماہنامہ فیضان مدینہ اس کے لیے اتنا بڑا اسٹاف چاہیے اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخار کے عالم میں الدولت المکیہ 8 گھنٹے میں لکھی تھی نہ کتابیں نہ کچھ کمپیوٹر کا تو اس وقت استعمال نام ہی نہیں تھا نا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے قلم سے فیضان سنت جلد اول جب آئی تھی آپ لوگ کہاں اس وقت آپ لوگ کہاں تھے سب بات میں آئے تو بات تو وہ ہوں گے کہ اس کو ہو سکتا ہے پڑھ کر ہی متاثر ہو کر آگے بڑھے ہوں درس سن کر پڑھ کر اس وقت کمپیوٹر کی کہاں کتابت کروائی تھی تو میں تو ذرا اپنے گھر پہ کام شروع کیا تھا ہم گھر پہ کام اب کچھ صحیح بات ہے کہ کچھ سجکا نہیں پڑتا تھا ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں گھر پہ ہو نہیں پاتا تھا ہمارے گھر پہ ذرا گھر والے دوسرے اور پھر آنا جانا جمتا نہیں تھا پھر بس وہ کسی کے گھر چلا گیا تو سب سے پہلے وزیر باپو مشہور شخصیت ہیں ہماری پرانی ان کے وہ بیچارے اپنے ماموں کے ساتھ گھر چلے گئے مجھے گھر دے دیا اپنا کہ تم یہاں کام کرو ان کے یہاں کام کیا تو یوں مطلب پھر بھی وہ کام نہیں آیا پھر کئی گھر میں نے تبدیل کیا ایک جگہ تو چٹکلا ہوا تھا گھر دیا کام کیا پھر وہ گھر بک گیا تو جن کے ذریعے میں گیا تھا وہ جن کے خاندان والوں کے ذریعے وہ اسلامی بھائی تھے ان کے وہ چچا یا کچھ تھے تو ان کو سمجھایا کہ یار تمہارا گھر بک گیا تو یار تم نے بالکل چھٹی دے دی کہ جاؤ تو اس نے یہ بولا کہ ہم نے بکوانے کے لیے تو ان کو بٹھایا تھا کہ بک جائے گھر بکتا ہی نہیں تھا تو وہاں سے چھٹی مل گئی خیر تو یوں گھر کتنے میں نے پتہ نہیں تبدیل کیے اور اس طرح سمجھ کچھ نہیں آتی تھی. اب ایک گھر پہ جا کر پھر وہ کچھ شجرا ذہن اب کچھ کتابیں ملتی نہیں تھی. آپ لوگوں کا تو وجود نہیں تھا اس وقت, تھا تو چڈیاں پہن کر بعض پھدکتے ہوں گے گلیوں میں, باقی اکثریت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی ان دنوں. اب میں کروں کیا, سنتیں اب دعوت اسلامی تو اٹھ گئی تھی, کتابیں نہیں تھی. کہ ہماری کتابیں عقائد پر, وہ عقائد پر اب وہ سنتوں کے تعلق سے مواد کہاں سے لائیں. تو میں نے کچھ وہ شجرا جو تھا نا وہ کوئی نئے سرے سے, میں نے کہا شجرا اپنا جو اب وہ پیری مریدی اور اس پر ہم چل رہے تھے, تو شجرا میں شجرے میں ہم نے سنتیں ڈالوں. تو میں کہ ناخن تراشنے کی اور پانی پینے کی اور کھانے کی باہر شریعت میں سب سولہویں حصے میں تو تھی, تو میں نے یہ اس کی ترکیب کری, اشراق اور چاش اور تاجود اور یا شجرے کو میں نے کہا کچھ زخیم کروں تھوڑا, اور جو اتاری کی اصطلاح بھی نہیں تھی شاید اس وقت, جو قادری بولتے تھے, جو قادری سلسلے میں داخل ہو یار وہ شجرا لے کچھ تو یار اس کو ملے مواد کچھ یوں. تو وہ لکھتے لکھتے وہی شجرے شریف کی برکت, سلسلے کی برکت, وہ فیضان سنت بن گئی. اتنا مواد ہو گیا میں نے کہا شجرے میں کیسے یار یہ چلے. پھر ہم نے بڑھانا شروع کیا, بڑھانا شروع کیا, بڑھانا شروع کیا, تو الحمدللہ آگے کہاں نکل گئے. یہ کہانی ہوئی تھی. بعض اس وقت بھی ہیلپر مل جاتے تھے, لیکن ذرا کہ وہ پروپر جو اب المدینۃ العلمیہ کا ماشاءاللہ تعاون ہے وہ تو ناممکن تھا اس وقت. اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. لیکن پھر بھی ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے, وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں لکھتے وقت کسانوں کو پیش نظر رکھتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی بات تھی کہ لکھتے وقت یہ پیش نظر ہو کہ یہ تحریر اتنی آسان ہو کہ اس لیول کے اسلامی میں وہ سمجھ آ جائے؟
ظاہر کہ میرا کام تو عوامی ہی تھا, تو عوام کے انداز پر اصل بات ہے کہ لکھنا بھی ایک فن ہے, اور وہ میرے کو نہیں آتا تھا شروع میں. تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر آتا نہیں. میں نے پہلے تو یہ بھی کیا تھا کہ اس علامہ صاحب کے پاس چلے گئے, اس مولانا صاحب کے پاس چلے گئے, بعضوں نے آفریں بھی کی, وہ چلے گئے, بات چیت ہوئی کہ ہم آپ کو لکھ دیں گے یہ مطلب, لیکن ویسا خاص بنا نہیں. اور مجھے ایک سمجھدار صاحب بھائی اچھا ملا, کھٹکا تو مجھے ہوتا رہتا تھا, مجھے بولا کہ دیکھو تم جیسی بھی ہو کتاب جیسی بھی لکھو تم لکھو, تحریک تمہاری چلانی تم نے. اس طرح کی کچھ مرکز الاولیاء میں ایک تھے شیوڈ, بہت سمجھدار صاحب بھائی تھے, وہ یوں خود آل راؤنڈر تھے, دعوت اسلامی میں باقاعدہ نہیں تھے, وہ جلسے جلوس اس ٹائپ کے تھے, لیکن سمجھدار بہت تھے, ہم کو پسند بہت کرتے تھے. یعنی جلسے یا وہ بھلے ہوتے رہے, لیکن یہ کام جو نا تمہارا یہ وہ الگ تھلگ یہ اپنا جو چل رہا ہے یہ بھی بہت اچھا کام ہے, یوں مطلب ان کی اس طرح کی سوچ تھی. انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا. اب مجھے صحیح بات ہے کہ لکھنا نہیں آتا تھا, میں کیا کروں کیسے لکھوں, لیکن آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہو گیا الحمدللہ.
باپا جان, جو جن اسماعیل بھائی نے آپ کو مشورہ دیا تھا جن صاحب نے, تو یقیناً ان کو بھی ثواب مل رہا ہوگا اب تک.
اچھا مشورہ دینا تو کار ثواب ہے, اب تک مل رہا ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو میں نے لکھنا شروع نہیں کر دیا, نہ انہوں نے کوئی مواد فراہم کیا. اچھا مشورہ دیا, اب وہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے ان کو ثواب مل رہا ہو, اللہ بہتر جانے. نہ اسی وقت شروع کیا, ایک صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی مفتی صاحب تھے, اب یہ بھی بےچارے پردہ کر گئے, اللہ مغفرت کرے. تو کب تک دیں گے آپ؟ ایک مہینے میں. اس وقت سات نکات ہوتے تھے ہمارے, ایک تو اس میں نیکی کی دعوت, یہ ہماری پرانی اس وقت نیکی کی دعوت, یہ سار علی النفس میرا خیال ہے, ذکر و درود, اخلاص، اتباع سنت، اخلاص، ذکر اللہ، ذکر و درود. تو اس طرح کے سات نکات تھے، تو ان سے عرض کیا یا انہوں نے آفر کی، میرا خیال ہے کہ میں لکھ دوں آپ کو. وہ تھے ویسے رائٹر ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. وہ کب تک؟ تو بولے ایک مہینے میں دے دوں گا. اب وہ مہینہ کب پورا ہوگا؟ اب تو دریا سے ہی چلے گئے.
یہ بھی سنا ہے کہ فیضان سنت کے کچھ صفحات آپ نے قبرستان میں بھی بیٹھ کے لکھے تھے.
ایسا کچھ مجھے تو یاد نہیں ہے، لادری. یوں تو اب میرے جیتے جی کنفرم کروا لے، میرے بعد خدا جانے کیا کیا ہوگا. کوئی بادلوں میں بٹھا کر بھی لکھوائے گا مجھ سے. مرنے کے بعد خدا جانے یہ کہاں پہنچائی قوم مجھے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اب جو المدینہ العلمیہ کی کتب آ رہی ہیں ترجمہ ہو کر یا تصنیف ہو کر، کیا پہلے کے مقابلے میں آپ نے فرق پایا اس کی تحریر میں، یا اور مزید جو ہے وہ کاوش کرنی پڑے گی اور اس میں تسہیل کی ضرورت محسوس فرماتے ہیں آپ؟
نہیں، اب رونق تو بڑھ گئی ہے اس کی، لیکن تسہیل کی حاجت تو ہے. کیوں؟ لفظ تسہیل کو بھی تسہیل کی ضرورت ہے، کیونکہ حاجت کو لفظ ضرورت کی ضرورت ہے. حاجت ہمارے ہاں عوام، یہ حاجت میں بھی ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں، یعنی کہ اب بھی المدینۃ العلمیہ کی کتب کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، پھر بھی یعنی کہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، بالکل جو نہیں سمجھتے، اب اس کا تو ہم بھی کوئی علاج نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ایسا ہو کہ یعنی کہ ایک عام آدمی جو سمجھ لے. اب دشواری یہ کہ اخبار پڑھتے ہیں یا نیٹ پر پڑھ لیتے ہیں مضامین یہ لوگ، اب ان کی جو اردو ہے اور ہماری اردو مذہبی ماحول کی، اس میں فرق ہوتا ہے، اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے. تو یوں پرابلم تو ہے، اب ہر اصطلاح کا اردو خلاصہ ہو نہیں سکتا. اب آسان کرنے جاؤ تو بعض اوقات ایک ہی لفظ کی دو تین سطریں لکھنی پڑیں تب جا کر سمجھ میں آئے، یہ دشواری ہوتی ہے. تو جہاں جہاں ہو سکے وہاں آسان کر لیں، باقی مجبوری ہے، رہنے دیں آدمی کیا کریں. اب فقی اصطلاحات بدل نہیں سکتے نا، کہ اس کا پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا. مگر اب مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی سمجھنا کس نے؟ یہ ابھی جو قبرستان کا جو ہوا نا، اس میں بھی یہ کیسے ہوا اس کی میں آپ کو بتاؤں ترکیب. مفتی قاسم صاحب دامت برکات ملالیہ واقعی مفتی اہل سنت کہلانے کے حقدار ہیں الحمدللہ، یہ اور کفیل بھائی مفتی کفیل، یہ گئے ہوں گے قبرستان، انہوں نے پکچر بنائے اور مجھے مطلب سوال بھی بنا کر مفتی قاسم نے اپنے اس میں بھیجا. تو اب میں نے کہا جواب بھی آپ ہی بنا دیں میرے کو. پھر میں نے ان کو عرض کیا کہ دیکھو آپ یہ جزیات لکھیں گے نا فارس، کہ مکروہ تحریمی ہے تو تنزیہ ہے، تو یہ اس میں لوگ نہیں سمجھیں گے. اگر حدیث پاک میں اتنا آ جائے گا نا کہ کوئی حدیث ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں کب سے منع فرمایا، اب لفظ حرام، لفظ گناہ، مکروہ تحریمی اس کی حاجت نہیں ہے. اللہ، اچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا، یہ بہت اثر رکھتا ہے دل پہ مسلمان کے، کیونکہ وہ ہماری اصطلاحات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے کہا آپ مجھے لکھ کر دیں، اس میں احادیث ہوں، جزیات، فقہی جزیات عوام نہیں سمجھے گی، نہ فقہ ہی کے معنی سمجھے گی نہ جزئیات کے معنی سمجھے گی وہ. تو یوں مطلب انہوں نے وہ احادیث مبارکہ بھی شامل کروائی اور مجھے وہ فتویٰ دیا. پھر میں نے اس پر کچھ چھانٹی کر کے اور مدنی گلدستہ تیار ہوا، مدنی مذاکرے میں اس کا جواب، سوال جواب ہوا، مدنی گلدستہ تیار ہوا. اس کے فوائد آپ لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یہاں کا تو جو ماشاءاللہ اوقاف کا جو ڈائریکٹر ہے نا، اس نے تو آرڈر جاری کروا دیا نا، اور باہر سے بھی اچھی اچھی اطلاعات مدری چینل پر آتی رہتی ہیں, باہر ملک سے بھی آتی ہیں اچھے اچھے تاثرات, اور کہ ہم یہ کروائیں گے کروائیں گے. بعض غور کنوں کے بھی تاثرات الحمدللہ مدنی چینل نے سنائے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہیں, سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. سمجھاتے ہیں تو جارحانہ انداز میں سمجھاتے ہیں. تم لوگ جاہل ہو, تم کو کیا پتا قبر کیسے بنتی ہے؟ پتا ہے سنت کیا ہے؟ اتنی سی گھڑیا کھود کے تم میت کو رکھ دیتے ہو, خدا کا خوف نہیں ہے تم کو؟ یہ لینگویج کوئی بھی نہیں سمجھے گا, ہے نا؟ حکیمانہ انداز ہو, نرمی سے, شفقت سے, پیار سے, تو پھر انشاءاللہ سمجھنے میں بات بنے گی. کہ مصلح کو بھی اس دور میں اصلاح کی حاجت بڑی ہے, سچی بات یہ. لیکن مصلح ہونا بھی, یہ بھی مطلب ایک ہے, مطلب فن ہے, اور اس پہ بھی بس قدرتی عطا ہو تو بندہ مصلح بنے گا, ورنہ مصلح کے نام پر مفسد ثابت ہوگا اور فساد برپا کر دے گا. طرح طرح کے کلپ چلتے ہی رہتے ہیں نا مصلحین کے, آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ کیسے بعض خطرناک ہوتے ہیں, دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں, بدظن کرنے والے ہوتے ہیں. ہے بہت نازک دور ہے, تو آپ کو اللہ تعالی حقیقت میں مصلح دین بنائے, آپ سب کے صدقے مجھے بھی مصلح کا خادم بننے کی سعادت بخشے.
ایک عرض یہ تھی کہ آج کل آپ نے ارشاد فرمایا کلپ چلتے ہیں اور اصلاح کے نام پر کلپ چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بد مذہب بھی ان کے بھی کلپ ہوتے ہیں, تو جس طرح سیدی اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے لکھا تحریر فرمایا کہ بد مذہب کی تحریر پڑھنے کے حوالے سے, تو کیا یہی احکام جو ہے وہ ان کے جو کلپ چلتے ہیں ان کو دیکھنے کے حوالے سے بھی ہوں گے؟
مدنی مذاکرے میں ان کے جوابات دیے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے, مطلب نہیں سننے چاہیے, لیکن ہمارے اپنے بعض ہوتے ہیں نا سمجھ, وہ اس کو فارورڈ کرتے ہوں گے.
پیارا باپا جان, ایک یہ آج کل سلسلہ چل رہا ہے کہ مختصر مضامین جو ہے واٹس ایپ پر چل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ لکھ رہے ہیں, اور یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں, ایک تعداد پڑھتی ہے, ان پہ کمنٹس بھی ہوتے ہیں, اور لوگ لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم تنظیمی طور پر کچھ اگر مختصر چھوٹے چھوٹے مضامین ہوں, جس طرح ہمارے ماہنامہ فیضان مدینہ میں مختصر چھوٹی تحریریں بھی بعض ہیں, تو اگر اس طرح کی تحریروں کا سلسلہ جو جس طرح کاپی پیسٹ بھی کیا جا سکے, جو واٹس ایپ پر جس طرح چل رہی ہیں, تو اس طرح کی ترکیب اگر بنائی جائے تو کیسی؟
ماشاءاللہ, آپ کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ نا, اس چیز سے مضامین ڈائریکٹ لے کر تو ڈالے جا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس تو پورا نظام موجود ہے. اچھا, یہ جو طرح طرح کے آ تو رہے ہیں مضامین, لیکن ان کا بھی میں نے دیکھا کہ ہوتے سنی ہیں لکھنے والے, لیکن اکثر مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے. اچھا, پھر انداز بھی بعض اوقات رف ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ بات غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی ہوتی ہیں, اس کا کیا؟ اس کا ایسا ہو نا کہ جو جتنے بھی اس طرح کا لکھنے والے ہیں ان کو جانتے ہوں, اگر آپ جو لکھتے ہوں ان کو اگر سمجھانے کی کوئی صورت نکالیں تو بہت غیر ذمہ دارانہ لکھتے ہیں, اور خواہ خواہ مطلب یعنی کہ اگلے کو ہیرو بنا دیتے ہیں, تو یہ مخالفت کر کر کے ہیرو بنا دیتے ہیں. یعنی گندگی جہاں ہے نا وہیں پڑی رہے, اس کو نکال کے لاتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں. ہر چیز عام کرنے کی نہیں ہوتی. آپ میں سے سوشل میڈیا یوزر تو ہوں گے میرا خیال ہے اسلامی بھائی, تو اس میں سے کرنا ہی ہے نا آپ کو, تو آپ جیسے کہ بہار شریعت ہے, فتح اور رضویہ شریف ہے, ان میں سے کوئی مسئلہ اٹھا لیا, یا اپنی المدینۃ العلمیہ کی کتب ہیں ان میں سے کوئی روایت, یا کوئی المدینۃ العلمیہ کی کتب میں سے ہزاروں مضامین بن سکتے ہیں, زیادہ شاید دشواری بھی نہیں ہے, اٹھا کر آپ کو سیٹ کرنا ہے. تو اس طرح کے کریں, اپنے طور پر اگر لکھنے بیٹھیں گے نا اس میں, اب لوگ پسند کرتے ہیں کہ موجودہ کوئی ایشو ہو اس پر کوئی کلام کرے. اب اس میں اگر شہرت چاہیے نا کسی کو تو وہ اوٹ پٹانگ کلام کرے تو شہرت ملے گی. یعنی نام ہوگا بدنام ہی صحیح.
یہ ارشاد فرمائیے کہ اکثر اسلام بھائی جو موجود ہیں علمی کام سے ان کا تعلق ہے لکھنے کا پڑھنے کا, اس حوالے سے جو تحریر میں مزید نکھار کے لیے مطالعے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں, کیونکہ اسلامی بھائی جو ہے وہ مطالعہ بہت جو ہے وہ کم نظر آتا ہے, پڑھتے نہیں ہیں. اس حوالے سے کوئی اہمیت کے حوالے سے مدنی پھول یا مطالعہ کیسے کریں اس کا کچھ طریقہ کار.
ان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہوگا نا, جیسے کہ جو کام یہ کرتے ہیں المدینۃ العلمیہ میں تو وہاں ان کو واسطہ ہی پڑھنے پڑھانے سے پڑھتا ہوگا, پڑھتے رہتے ہوں گے, 8 گھنٹے تک پڑھتے ہوں گے, ٹائپ کرتے ہوں گے, چیک کرتے ہوں گے, تقابل کرتے ہوں گے, ہر صورت میں ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہوگا تو وہ الگ سے مطالعہ کرنے گا. اب جیسے کہ مانامہ فیضان مدینہ کی جو مجلس ہے, اب ان سے کہو کہ یہ ذرا مانامہ پڑھ لینا, آپ کہاں پڑھے گا, نفسیاتی طور پر ذہن ہوگا نا, میں نے تو مرتب کیا ہے فلاں فلاں مضمون میری نظر سے تو گزرا ہے, وہ نہیں پڑھے گا. اسی طرح مطلب یہ کہ دوسری کتب کے تعلق سے بھی اس کا پڑھنے کا ذہن کم بنے گا, لیکن یہ کہ مطالعہ تو کرنا چاہیے. اس میں کم از کم وہ کتب پڑھیں کہ جن سے آپ کا واسطہ کم پڑتا ہو, جیسے فتح رضویہ شریف سے ہر ایک کا واسطہ نہیں پڑتا, بہار شریف سے بھی نہیں پڑتا ہوگا, کہ ہر ایک کا کام کچھ مرتب کرنے کا بھی نہیں ہوتا ہوگا, مختلف کام آپ کے ذمے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے مطلب یہ کہ آپ کو مطالعہ تو کرنا ہی چاہیے, اس سے علم بڑھے گا آپ کا. آپ کا جو المدینۃ العلمیہ کا جو کام ہے نا, اس میں مزید نکھار پیدا ہوگا. بعض ماشاءاللہ جو یہ کام کرتے ہیں نا, ان کے معلومات ایسی ہوتی ہے جن کا مجھ سے واسطہ پڑتا ہے نا, میرا جن سے رابطے ہیں تو ماشاءاللہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی معلومات, بڑے بڑے علماء جو ہیں نا, ہاں واقعی بولتا ہوں کہ اگر ان کو پتا چلے کہ ان کے پاس اتنی معلومات ہے تو شاید ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, ہمیں کچھ سکھا دو اگر قدردان ہو تو. الحمدللہ اتنی معلومات ہمارے ان اساغرین نظر آنے والوں میں ہے, کہ ہمارے اکابرین شاید ان کو بولتے ہوں جن کی عمر بڑی ہو, واللہ اعلم سائز بڑی ہو, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفتیان کرام ہیں نا, ان کو اکابرین میں سے کہنا چاہیے. تو سب مطالعہ فرمایا کریں, جس کا جذبہ ہو نا تو وہ تو پوری پوری کتابیں جھٹکے میں چاٹ جاتے ہیں. محاورہ ہے, پہلے کے دور میں دیکھو نا یہ چھپا آئی اور کچھ نہیں ہوتی تھی, پریس وغیرہ پتوں پر اور کن کن چیزوں پہ, چھلکوں پر درخت کے لکھتے تھے, لیکن یہ حضرات کتابیں چاٹ جاتے تھے. اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کتاب کیسے لکھی ہوں گی, کتابیں کن چیزوں پہ لکھی ہوگی اور پورے پورے گوڈاؤن چاہیے ہوتے ہوں گے سنبھال نہیں رہے, وہ کتابیں کس طرح لوگ لے جاتے ہوں گے, اس طرح کی کس طرح پڑھتے ہوں گے اس کو. احادیث مبارکہ بخاری شریف وغیرہ کی تدوین جب ہوئی, یہ حضرات کس طرح لکھتے ہوں گے اور کہاں سنبھالتے ہوں گے اور اس کی ترتیب کیسے رکھتے ہوں گے. خود قرآن کریم جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہادت کے وقت, کس طرح ہم تو پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہے نا اس کے, تو یہ کس طرح لوگ پڑھتے ہوں گے یار, اس وقت اتنا شوق ہوتا ہوا, اب تو دیدہ زیب چھپائی ہوتی ہے پھر بھی نہیں پڑھتے. بہت آسان ہو گیا پڑھنا, ایک کمپیوٹر پر پڑھنے کے بجائے, آئی پیڈ پر پڑھنے کے بجائے مشورہ ہی دوں گا, کتاب میں پڑھیں. کتاب میں پڑھنے کا اپنا لطف ہے, نشان بھی لگا سکتے ہیں آپ, یادداشت میں بھی اشارہ دے سکتے ہیں, کمپیوٹر میں بھی سسٹم ہوتے ہیں رنگین کر لیتے ہیں نا, لیکن پھر یہ بھاگ جاتا ہے, بعض اوقات بجھ جاتا ہے, پھر ڈیم ہو جاتا ہے نا, وہ مزہ نہیں ہے جو کتاب میں مزہ ہے. المدینہ تو علمیہ کی تو ساری کتابیں سب پڑھ لیں, جتنی بھی مکتبۃ المدینہ نے کتابیں شایع کی ہیں نا, وہ تو میرا مشورہ ہے کہ اس کا تو ہدف تیار کر لیں, سب پڑھ لیں. جہاں آپ کو یوں لگے کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو وہاں بھی اپنی آپ کی اپنی مجلس ہے ان سے مشورہ کر لیں, یا آپ کا آپ کی غلط فہمی ہوگی دور ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو وہ اصلاح کر لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد المدینۃ العلمیہ میں تالیفی اور تصنیفی کام کرنا, اس کو عموماً اس ان نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی علاقے غیر ہو فارغ التحصیل طالب علم کے لیے, فارغ التحصیل شخص کے لیے, اور تصنیف اور تالیف گویا اس کی اتنی اہمیت جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں درس نظامی کرنے والے ان کی نظروں میں